نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز محترم بہنوں اور بھائیوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم 25ویں پارے کے اہم مضامین کا جائزہ لیں گے 25ویں پارے کا ہم جو آغاز سورہ شورا سے ہوتا ہے اور یہ جو مکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری دور ہے مکہ کے اندر ان میں جو آخری صورتیں نازل ہیں ان میں سے ایک یہ صورت ہے آخری صورتوں میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے اور اسی وجہ سے اور اس کی ایک بڑی خاص اہمیت ہے صورت کی اور وہ یہ ہے کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لے جانا ہے اور آپ کے ساتھیوں کو تو وہاں پہ ایک جو پورا نظام جس نظام کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اسلامی اصولوں کی بنیاد کے اوپر اور اس قرآن میں دیے گئے نظام کی بنیاد پہ ایک جو سسٹم قائم کرنا ہے اس کو قائم کرنے کا یہاں پہ بالکل واضح طور پہ غیر مبہم الفاظ میں انمبیگوسلی الفاظ کے اندر جو ہے ایکسپلسٹلی حکم دیا گیا ہے اور یہ بڑی جو ہے اہم بات ہے کہ مکی صورت کے اندر میں سارے مکی صورتوں کے اندر اس نظام کی بات نہیں کی گئی وہاں پہ انڈیویجول جو کردار ہے اور اخلاقیات ہیں اور ایک جنرل گڈ جو ہے اور اس کے اوپر تو بہت زور ہے اور لیکن جو نظام کی بات جو ہے مکی صورتوں میں نہیں کی گئی ہے لیکن یہ وہ صورت ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے اور اس کے مرکزی مضمون بھی یہی ہے کہ قرآن کی روشنی میں یعنی جو قرآن کی تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں اقامت دین کی حیثیت کیا ہے دین کو قائم کرنا کیسا عمل ہے یہ واضح طور پر یعنی کلیئرلی بتایا گیا ہے اور اجتماعی نظم قائم کرنے کی مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ جب تم جاؤ تو ایسا نہیں ہے کہ تم سارے انڈیویجول حیثیت سے جو ہے وہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے سارے کام یہ کر رہے ہیں ایک نظم ہونا چاہیے ایک تمہاری جو ہے وہ اجتماعیت ایک آرگنائزیشن ہونی چاہیے ایک ایڈمنسٹریشن ہونی چاہیے ایک ریاست کی ابتدائی شکل ہی سے لیکن یہ جو ہے وہ ہونی چاہیے یہیں سے اور وہ بالکل اسی کی روشنی میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا آغاز کیا اسلامی اجتماعیت کا اور اجتماعیت کو ایک انتہائی مربوط جو ہے وہ شکل دی اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سٹی اسٹیٹ کی حیثیت سے پھر اس کا آغاز ہوا اور جو بتدریج پھر جو ہے یہ پھیلتی چلی گئی اور اس کی کلمینیشن پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑی آپ عرب پیننسولا سے نکل کر باہر جو ہے اس وقت کی روم اور فارس کی جو دو سپر پاورز تھی ان کو بھی اپنے جو ہے اندر جو ہے لے لیا ان کو بھی اور پھر جو ہے اور ایک بڑی مضبوط مرکز جو ہے وہ اس کی وہاں سے اس پوری بہت بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ خلافت امپائر کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جاتا تھا تو یہ بالکل اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی منشا کے عین مطابق تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام شروع کیا آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اور اپنے نسل کے اندر یہ اجتماعیت قائم ہو چکی تھی اور پھر انہی جو ہے قرآن کی انہی احکامات کی روشنی کے اندر جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور خلفاء راشدین رحم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے خود دیکھا کہ کس طریقے سے قرآن کے یہ احکامات ان کے اوپر نازل ہو رہے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے اور وہ اس مقصد کو انہوں نے پھر اسی کے تحت جو ہے اس خلافت کو جو ہے وہ قائم کیا تو یہ جو لوگ پھر اس سے اب یہ جو ہے وہ نتیجہ نکالتے کہ قرآن میں کہیں پہ مسلمانوں کی اجتماعیت مسلمانوں کے اندر کسی یہ جو انسانی نظام ہے مختلف معاشرتی نظام ہے یا پھر سماجی نظام ہے اور سیاسی نظام ہے اور اخلاقی نظام ہے اور جسٹس کا نظام ہے اور عدالتی نظام ان کی کوئی کہیں پہ ذکر نہیں ہے تو بالکل ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کبھی قرآن کو شاید چھو کر نہیں دیکھا یا انہوں نے کہیں اپنے بالا کہیں اپنے ذہن کے اندر کہیں پہ ایسے مضمون جو ہے وہ بنے ہیں اور پھر ان کی بنیاد پہ یہ بات کر دی ہے حالانکہ مضمون قرآن کے تو ہر صفحے سے یہ مضمون بالکل واضح ہے اس میں خاص طور پر جو ہے کچھ چیزوں کی مقصدیت بتائی گئی ہے وہی رسالت پر اعتراضات کے جواب دیا گیا ہے اور دین کی حقیقت دینداری کی حقیقت بتائی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا بے داغ کردار جو ہے وہ نمایاں کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ جب وہ اجتماعیت قائم کریں تو وہ پھر تفرقے سے بھی بچے اور یہ بالکل وہی بات ہے جب مدینہ کے اندر لوگ آ گئے تو لوگوں کو کہا گیا کہ تمہیں ایک اجتماعیت واتسمو بحبل اللہ جمیعن، سارے مل کر یہ ایک اجتماعیت قائم کرو، واتسمو بحبل اللہ جمیعن ولا تفرقوا، اور تفرقے میں نہ پڑو. یہاں بھی بالکل وہی جو ہدایت اس سے پہلے مسلمانوں کو دی گئی ہے کہ جب تم یہ قائم کرو گے تو پھر تفرقے میں نہ پڑو، آپس میں سر پھٹول نہ کرو، آپس میں اختلافات نہ کرو، تنازع نہ کھڑے کرو، اس سے تمہارا جو ہے جو اجتماعی قوت ہے وہ جاتی رہے گی. اور یہ ظاہر ہے یہ مسلمانوں کو زبردست، مسلمانوں کے نظم کو اکٹھا رکھنے اور مسلمانوں کی قوت کا کے لیے زبردست ہدایات تھیں. پھر وحدت امت کا جو ہے وہ بتایا گیا، ظاہر ہے یہ بھی وہی چیز ہے. پھر ایمان اور عمل صالح، اقام الصلاۃ، انفاق، عفو درگزر اور اصلاح عامہ کے جو کام ہیں ان کے بارے میں ہدایات بھی اسی صورت کے اندر دی گئی ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انفرادی کردار کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو اجتماعی امور کی اور اجتماعی نظم کی بھی جو ہے اس میں ہدایات دی گئی ہیں. تو یہ جو ہے پچھلی کئی صورتوں میں ایک مضمون جو ہے چلا آ رہا ہے، اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ صورتیں ہیں جو ساری حوامیم میں سے ہیں. تو ان میں ایک مضمون توحید کا سب صورتوں کے اندر کامن چلا آ رہا ہے. اب وہ جہاں پہ توحید ایسی چیز ہے جس میں ظاہر لوگوں کو انفرادی طور پر توحید کو قائم کرنے اور توحید کے اوپر عقیدہ مضبوط رکھنے اور اس کو عملی طور پر زندگی میں نافذ کرنے کی جو بات کی گئی ہے، لیکن یہاں پہ یہ توحید کا مضمون اجتماعی عملی توحید کی شکل اختیار کر لیتا ہے مسلمانوں کو. تو یہ اس بات کو جان لینے کی ضرورت ہے کہ یہ اجتماعی عملی توحید ہے کیا. تو یہ مسلمانوں کا جو اجتماعی نظام ہے وہ جب اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے تابع ہو جائے تو یہ قرآن نے اس کو اجتماعی عملی توحید کہا ہے. یعنی مسلمانوں کی جو بھی اجتماعیت ہوگی، مسلمانوں کو جو نظم ہوگا، مسلمانوں کی جو سٹیٹ ہوگی یا امپائر یا ریاست جو بھی ہوگی، اس میں حاکمیت جو ہے وہ سوورینٹی جو ہے اٹ بلانگس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہاں، اس سوورینٹی کے نیچے اندر نظام حکومت کے لیے، انتظامات کے لیے حکومت کے، اور یہ جو کسی بھی معاشرے کے اندر انتظامی امور ہوتے ہیں ان کے اندر لیجسلیشن کی بالکل اجازت ہوتی ہے اور وہ کی جائے، لیکن اوور آل سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ، کی کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف ہو، قرآن کے خلاف ہو، سنت کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف ہو، یا اسلام کی مجموعی طور پر مزاج کے خلاف ہو. تو یہ جو ہے سوورینٹی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کا حکم اسی کا ہے، جو اس نے حکم دیا ہے اسی کے مطابق بنا. اور اسی کو جو ہے آپ، یہ بھی ایک تھوڑی سی ریلیونٹ بات ہی ہوگی کہ پاکستان کے اندر جو ہمارے قرارداد مقاصد ہے، اس قرارداد مقاصد کے اندر اصولی طور پر اسی بات کو تسلیم کیا گیا ہے. اور ظاہر ہے جو سیکولر عناصر اور طبقے ہیں جو اسلام کو پسند نہیں کرتے، ان کا جو ہے اسی بات پہ اعتراض ہے اس کے اوپر کہ یہ حکمیت جو ہے وہ اللہ کی حکمیت انسانوں کی ہونی چاہیے. تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمیت کی بات ہے جو قرآن میں یہاں پہ اس جگہ پہ بڑی زور دے کر کہی گئی ہے. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، اگر پھر مزید اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں، کہ اگر مسلمان انفرادی طور پر توحید پرست ہیں، ہر کوئی اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے اور سب کچھ کر، لیکن اجتماعی نظام پر باطل کا غلبہ ہے، تو یہ کبھی بھی اسلامی معاشرہ نہیں کیا لایا جا سکتا. یہ وہ معاشرہ تو ہو سکتا ہے جس میں مسلمان غالب ہوں، لیکن یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکتا. دونوں کے اندر فرق ہے. اس لیے یہ اس کا مقصد ہے اجتماعی عملی توحید کو قائم کرنا، کہ معاشرہ اور معاشرے کے قانون جو ہے وہ اس کی بنیاد پہ قائم ہو، ان احکام کی بنیاد پہ جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے. معاشرے میں اجتماعی سطح پر توحید کے حکم کا نفاذ پھر اسی صورت میں دیا گیا ہے، اور اس کو اقامت دین کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے. لہٰذا یہ اقامت دین کسی آدمی کی، کسی انسان کی، کسی سکالر اور مولوی کی جو ہے یہ اصطلاح نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے خود یہاں پہ اقیم الدین کا لفظ جو استعمال فرمایا ہے، اور یہ جو ہے اصطلاح اور بالکل واضح طور پہ بتایا ہے کہ یہ وہ کام ہے جو کرنے کا ہے. اور رسولوں کو بھی اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ دین کو قائم کر کے اس عملی توحید کو قائم کریں، اور پھر اس دین کو، یعنی حکم بھی دیا گیا تھا اور اس پہ یہ بھی کہا گیا کہ اس کے اوپر استقامت بھی دکھائیں. اور یہ جو ہے بڑا واضح طور پہ، بڑا نمایاں طور پہ سورت کا ایک حکم ہے. 13 آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شرع اللہ من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا به. سو یہ فرمایا کہ یہی وہ راستہ ہے، یہ اسی کی ہدایت اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے نوح کو کی تھی، اور پھر اسی کی وصیت ہم نے ابراہیم کو کی اور موسیٰ کو کی اور عیسیٰ کو کی کہ کیا ہے، ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا بھی، اور اس کے اندر تفرقے میں نہ پاؤ. اس سے زیادہ واضح الفاظ کی بیان اور بالکل جو ہے غیر مبہم الفاظ میں اس سے زیادہ بات کہی نہیں جا سکتی کہ ان رسولوں کو کیوں بھیجا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد فوری طور پہ بتایا گیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے قانون ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اس کے قانون کے مقابلے کے اندر، یعنی جو ڈیوائن لاز ہیں یہ، اور اس کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ غیر اللہ کے اور اللہ کے علاوہ دوسروں کے بنائے ہوئے قانون، یعنی مین میڈ قانون کہا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی غیر اللہ کے قانون، مین میڈ قانون کی اجازت نہیں دی ہے. تو یہ جو ہے یہاں پہ بتایا، یعنی دونوں اس صورت میں یہ بھی فرق بتایا گیا کہ انسانوں کی بنائی ہوئی شریعت اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی شریعت کے اندر کیا فرق ہے. اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہا ہے کہ میری بنائی ہوئی شریعت کو تو اپناؤ، لیکن غیر اللہ اور اللہ کے علاوہ اور دوسرے مین میڈ جو لاز ہیں، مین میڈ شریعت ہے، اس کو تم اگر لاگو کرنا چاہو تو کرو، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی اجازت نہیں دی ہے، اور اگر کرو گے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے جو ہے اس کی باز پرس کرے گا. سورت کی جو ہے یہ دین کو قائم کرنے کا پھر مقصد بھی بتایا ہے کہ کیوں دین کو قائم کرو. جیسے ہم پہلے بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمیشہ یہ جو 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 یہ جو اجتماعیت قائم ہوگی انسانوں کے اندر، اس کا ایک مقصد ہوگا، اور ہائیسٹ جو پرپز ہے اس کا وہ ہر جگہ پہ جو ہے ہم بتاتے چلے آ رہے ہیں، قرآن کے حکم سے واضح سوشل جسٹس ہے، عدل اجتماعی ہے، اور جو عدل کا قیام ہے. اور اس میں بھی جو ہے یہی بات بتائی گئی ہے کہ فرمایا وہ عمر تو لے عادل بینکم، مجھے حکم دیا گیا اس بات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے اس بات کا کہ میں تمہارے درمیان میں عدل کروں. اب یہ ایسی، یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، وولنٹرلی چیز نہیں ہے کہ بھئی کر لیا تو کر لیا، نہ کر لیا تو نہ کیا. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ آپ ان کے درمیان میں عدل کریں. اب عدل کیسے قائم ہوگا اگر جو ہے اجتماعیت مسلمانوں کی قائم ہے؟ تو مسلمان جب تک جو ہے اس کے اندر عدل کا نظام نہیں ہوگا، مسلمانوں کی عدالتیں ان کی بنیاد اور عدالتوں کی بنیاد وہ نظام نہیں ہوگا، تو یہ کیسے جو ہے ممکن ہوگا. اسی وجہ سے یہ قرآن اس لحاظ سے بڑی، آپ اس کو علماء نے ذروۂ سنام کہا ہے اقامت دین کے موضوع کے اوپر، یہ ایسی صورت ہے جس میں بالکل واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. صورت کے شروع میں پھر قرآن کا عربی میں نزول جو ہے، یہ تو وہاں کے لوگوں کے لیے جو عربی خود جانتے تھے، اتمام حجت کے طور پہ پیش کیا گیا ہے کہ اب تم جو ہے تمہاری زبان کے اندر اس کو پیش کیا گیا ہے، اور اگر تم پھر بھی اب اس کو جو ہے اس سے انکار کرو تو پھر جو ہے تمہارے اوپر اس حجت تمام ہو جاتی ہے، شرک ابطال کیا گیا ہے. پھر اہل استقامت جو ہے، جو وہ لوگ جو دین کو قبول کر کے ایمان لا کر اس کے اوپر پھر جم جاتے ہیں، پھر ان کی صفات بتائی گئی ہیں کہ وہ ان میں ایمان اور عمل صالح اور اللہ کا ان کا ولی ہونا، وہ گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں، فواحش سے بچتے ہیں، غصہ پر درگزر کرتے ہیں، رب کے احکام کی تکمیل کرتے ہیں، نماز کا قیام کرتے ہیں، باہمی مشورے سے اپنے امور کو سر انجام دیتے ہیں، یعنی جتنے بھی ان کے آپس کے معاملات ہیں، اجتماعی معاملات ہیں، اس میں مشاورت کرتے ہیں. شورا، اسی سے صورت لفظ کو جو ڈپکٹ کیا گیا ہے، شورا امرہم، شورا بینہم، اپنے معاملات شورا سے جو ہے وہ کرتے ہیں. تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے کوئی ان کے اوپر امپوز جو قیادت کی گئی ہو، یا جیسے ڈکٹیٹرشپ ہے اور جیسے امریت ہوتی ہے، اس کی کوئی گنجائش جو ہے وہ نہیں ہے. اور انفاق اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے والے ہیں یہ لوگ، یہ جو ان کی بات بتائی ہے. پھر اس صورت میں خاص طور پر اس کا جو ہے وہ اس کو اگر ریکیپ کریں تو انسانوں کو خالص توحید اپنا کر وحی کی تعلیمات کی روشنی میں اقامت دین کا کام سر انجام دینے کی ہدایت کی گئی ہے، اور وہ شریعت کی بنا پر ایک نظم اجتماعی یعنی اسٹیٹ قائم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ اللہ کی شریعت کے ذریعے عدل و انصاف کے قیام کو یقینی بنایا جا سکے. یہ اس کی صورت کا ایک جو ہے مضمون، مرکزی مضمون ہے. اس کے بعد سورہ زخرف ہے، یہ بھی 11 سے 13 نبی میں نازل ہوئی ہے. زخرف کا مطلب گولڈ ہوتا ہے. اس میں کائناتی حکمیت کی بات کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہے. پھر اسی وہی حکمیت کی پوری کائنات کے اندر تو حکمیت، حکم تو اللہ کا چل رہا ہے اور اسی وہی بادشاہ ہے اس کا. لہٰذا تم جو چھوٹی سی تمہاری زمین ہے، یا چھوٹی سی زمین کے اندر جو تمہاری چھوٹی سی جورسڈکشن ہے جس کے اندر تم جو ہے تمہاری حکومت ہے یا تمہارا جو ہے نظم ہے یا تمہاری حکومت ہے, اس کے اندر بھی اسی کو بادشاہ تسلیم کرو جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے. اور اسی سوورینٹی کی جو ہے پھر بات کی گئی ہے, اور اس پر پھر آفاقی دلائل بھی دیے گئے. تشریعی حاکمیت بھی جو اللہ کی, اس کا بھی بتایا. تشریعی حاکمیت کا مطلب ہے کہ شریعت کے قانون دینے کا اختیار بھی صرف اور صرف اللہ کو ہے, یعنی لوگوں کو بنایا بھی اس نے ہے اور لوگوں کو گورن اور لوگوں کی اجتماعیت کو گورن کرنے کے احکامات بھی وہی دینے کا مجاز ہے, یہ بھی بات بتائی گئی ہے. لہٰذا اسی کی طرف سے جو قانون آئے اسی کو تسلیم کرو, اس کے مقابلے میں اگر کوئی قانون آئے تو وہ اس کی کوئی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہمیت نہیں ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب سے جڑے رہنے کا حکم دیا گیا. پھر اعتراضات ہیں بہت جو ہے جو کرتے تھے کفار مکہ کہ نبوت کسی بڑے آدمی کے اوپر کیوں نہیں اتری, مکہ کا کوئی یا دوسرا شہر جو طائف تھا اس کے بڑے آدمیوں پہ کسی پہ اتری. پھر جادو کا الزام جو ہے وہ لگاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, ان کا جواب دیا گیا ہے. اور جو آپ کو جو ہے استہزاء کرتے تھے مذاق اڑاتے تھے تو ان کو جو ہے وہ دھمکی دی گئی ہے جو ہے اور مذاق اڑانے والوں کو. پھر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے دلائل ہے اور یہ بھی ان کے رب ہونے کے کہ جو ہے اس پر اور الوہیت پر بھی اسی طرح اور حاکمیت پر بھی ہیں. تو ہر چیز کے اوپر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب بھی ہے لوگوں کا, وہ الہ بھی ہے, وہ حاکم بھی ہے. تو اس طریقے سے یہ سارے اس سے پہلے مالک ہونے کا, تو اللہ تعالیٰ بینگ کریٹر, بینگ سسٹینر, بینگ چیریشر اور بینگ دا لا گیور, یہ سارے احکامات جو ہے یہاں پہ سورت کے اندر دیے گئے ہیں. پھر فرعون کی ذہنیت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے وہ اس کی ذہنیت کیا بالا دست حاکم کی, اور کس طریقے سے وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ کیا میں اس ملک کے یہ جو پانی کا نظام ہے اور جو نہریں ہیں اور یہ ملک کی جو چیزیں ہیں اور اس کا کیا میں مالک نہیں, اور میں تو تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. رب سے مراد یہ نہیں تھا کہ وہ جو ہے وہ ان کا رب العلیٰ جسے اس نے کہا ہے کہ وہ جو ہے وہ سب چیزوں کو پرووائڈ کرنے والا ہے, مالک کی بات کی گئی کہ میں ہی تمہارا بادشاہ ہوں, میں ہی تمہارا حاکم ہوں. تو یہاں پہ رب جو ہے اس معنوں کے اندر ہے کہ حاکم کے معنوں کے اندر ہے, بالا دست جو ہے وہ قوت کے طور پر. تو یہ جو ہے ذہنیت کا, فرونی ذہنیت کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا یہاں پہ کہ دیکھو کس طریقے سے ان چیزوں کو اپنے آپ سے جو ہے وہ جوڑتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بتایا گیا کہ وہ یہ وہی دعوت ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تھی اور یہ اسی کا تسلسل ہے. اور پھر ساتھ مزید بتایا گیا کہ یہی وہی دعوت ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے دی ہے, لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی چیز بنا کے نہیں لے کے آ رہے, نہ کوئی اس میں اچھمبے کی بات ہے. توحید کی دعوت کو رد کرنے والوں کا انجام بد بتایا گیا ہے کہ یہ جو مجرم سازشیں آج کر رہے ہیں اور تو اللہ تعالیٰ یعنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے. یہ ظاہر ہے آپ کو یاد ہو کہ یہ 12-13 نبوی کی بات ہے جب یہ سورت اتری تو یہ بنایا, تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ گرفت فرمائی ہے ان کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ان سازشوں کو دیکھ بھی رہا ہے اور ان کو لکھ بھی رہا ہے, اور جو ہے وہ اپنی تدبیر کرے گا. اور پھر جو ہے جب وہ ان کو جو ہے جب وہ راست قدم جو کوئی اللہ تعالیٰ قدم جو اس معاملے میں ان کو سزا دے گا تو پھر وہ اس سے بالکل بچ نہ سکیں گے. پھر اس کے بعد سورۃ دخان ہے, جو ہے سورۃ دخان بھی یہ آخری سورت ہے حوامیم کی, ساتویں سورت ہے اور 610 نبوی میں نازل ہوئی. یہ زمانہ قحط کا زمانہ تھا آپ کو پتا ہے. اس کے مضامین میں بھی فرعونیت, دنیا پرستی, یہ تکبر, علو فی الارض جسے قرآن نے کہا ہے, اور قرآنی دعوت کا انکار جو ہے, اور پھر اس کی سزا, اور توحید و آخرت کا انکار اور اس کی سزا جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ یہ ہلاکت ہے, اور اس کو یہ انکار کرنے والے جو ہے یہ سارے کے سارے جو ہے دوزخ میں جائیں گے. یہ ان کی بات کی گئی ہے, ظاہر ہے جو اس کو انکار کرنے والے ہیں کفار ہیں. قرآن کا تعارف اور اس کی حقانیت کا بیان ہے. تو اس کی بہت اس صورت کے اندر یعنی یہ چیزیں جو ہے وہ بتائی گئی ہیں کہ اس کا مقصد ان کو کیا. قرآن کا مقصد بتایا گیا کہ یہ کتاب مبین ہے اور یہ سراسر رحمت ہے. اسی کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جو ہے وہ توحید کی دعوت دیے جائیں آپ. ظاہر ہے یہ سب سے بڑا ٹول ہے اور یہی سب سے بڑے دعوت کا ذریعہ ہے, اور اسی کے ذریعے سے جو ہے وہ بتایا گیا کہ آپ جو ہے وہ دعوت دیے جائیں. اس کے بعد جو ہے وہ شک اور بتایا گیا کہ اعتراضات جو ہیں جو کرنے والے ہیں حق کے اوپر اور قرآن کے اوپر اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, یہ اصل میں مشرکین کے رویے ہیں, شک اور اعتراضات. اور پھر اس کے بعد فرعون اور بنی اسرائیل کی کشمکش کا ذکر ہے کہ فرعون سے نجات کا جو قصہ پورے کا پورا بتایا گیا ہے, اور مکہ والوں کو تاریخ سے عبرت کا جو ہے وہ سبق جو ہے وہ دیا گیا ہے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے فرعون کے بارے میں, ظاہر اس قصے کے اندر بتایا گیا ہے کہ اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والا تھا وہ شخص, ان اس کا ایک کردار سامنے لایا گیا ہے, اور وہ کس طرح کسی مصرف تھا, اسراف کرنے والا تھا, اور کس طرح اس کے ایک سرکش تھا. تو یہ فرعونی خصوصیات کا تذکرہ کیا گیا ہے, اور یہ اس کا تذکرہ کر کے دراصل جو مشرکین مکہ تھے ان پہ اوپر یہ باتیں جو چسپاں کرنی تھی, تو تاریخ سے عبرت کا سبق انہیں جو ہے وہ سکھایا گیا ہے. اور جو ہے پھر انکار کے رویے پہ جو ہے بتایا, یہ بھی انہی کو ایڈریس کیا کہ ایسی قوم کو کہ تمہارے رویے بھی بالکل وہی ہیں جو پچھلی قوموں کے تھے, اور پچھلی قوموں میں سے پھر قوم طبع کی ہلاکت کا جو ذکر ہے, اور اسی طرح وہ بھی ایک نافرمان اور مجرم قوم تھی, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اور یہ قوم جو تھی یہ یمن کی قوموں میں سے, یہ طبع کے لوگ جو تھے یہ یمن میں سے تھے, اور یمن وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نافرمانی اور جو ہے اس کے جرم کے اندر ہلاک کر ڈالا. پھر بنی اسرائیل پر فضیلتوں کا ذکر ہے, اور پھر اس لحاظ سے مظلوموں کو تسلی دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ظالموں سے انتقام لے کر رہتا ہے. مشرکین کی تواضع جہنم میں بتائی گئی ہے کہ یہ جب جائیں گے جہنم کے اندر, یہ جو اور جتنے سارے انکار کرنے والے ہیں اور تکذیب کرنے والے ہیں اور اس حق کی مخالفت کرنے والے ہیں, تو ان کے ٹھکانہ ان کے جہنم ہے, اور اس جہنم کے اندر ان کی تواضع زکوم کا کھانا, یہ تھور کا درخت اور یہ بڑے کانٹے والا اور جسے یہ کیکٹس جو ہوتا ہے اسے وہ دیا جائے گا, اور ان کے لیے وہاں پہ آگ ہے اور کھولتا ہوا پانی ہے. لا یعذب اللہ, اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں کو اس انجام سے محفوظ رکھے. ایمان والوں کے لیے پھر ساتھ ہی یہ بالکل جو ہے کنٹریری اس کے بتایا گیا ہے کہ بڑے انعامات و اکرامات ہیں وہاں پہ, باغ اور چشمے ہیں اور قیمتی لباس ہیں اور ازواج ہیں پاک ان کے لیے, بیویاں اور پاک شوہر اور حورے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا ہے اور حقیقی فلاح ہے. یہ جو ہے وہ بات بتائی گئی ہے. وہ قریش کو عبرت دلائی گئی ہے اس صورت کے اندر نافرمان اور سرکش قوموں کے انجام سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پچھلی صورتوں کی طرح اس صورت کے اندر بھی مسلسل صبر کی تلقین کی گئی ہے. گویا صبر ہی ایک شاہ کلید ہے جس سے تمام کام جو ہے انشاءاللہ آسان ہوتے چلے گئے جائیں گے. یہ تمام وہ لوگ جو اسلام کی دعوت لے کر اٹھے اور اسلام کی دعوت اور اصلاح کا کام کریں, یہ صبر جو ہے ایک لازمی, ایک آپ کہہ لیں کہ ان کا توشہ سفر ہے ان کا, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ لے کر چلنا ان کے لیے بے انتہا ضروری ہے. ایک ضمنی بات سائنسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آسمان پہلے ایک دھواں تھا, اور یہ دوسری مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے, اور یہ ریفر کرتا ہے ظاہر ہے جب کوئی کائنات جو ہے ابھی بنی نہیں تھی, تو اس سے پہلے بالکل ایک جو ہے پری میٹر ایمارفس سبسٹانس کو بتایا گیا ہے کہ یہ جب اس کے بعد پھر ایک اگلی سٹیج جب بنی تو یقینی طور پر ایک مادہ اور پھر چیزیں جو ہے وجود میں آنا شروع ہوئی, تو اس کی طرف ایک بس ذکر ایک اشارہ کیا گیا ہے. اس کے بعد سورج جاسیہ ہے. جاسیہ کا مطلب ہوتا ہے گھٹنوں کے بال گرنا یا گھٹنوں کے بال بیٹھنا, اور یہ ظاہر ہے یہ جاسیہ کا لفظ اس سورت کے اندر آیا ہے, اور یہ ایک اسی طرح ڈپکشن ہے جو ہے ایک لفظ سورت کے عنوان کی. تو قیامت کے روز ایک بڑا خوفناک اور ہیبت ناک منظر ہوگا, اور جس کی وجہ سے اس خوف اور ہیبت کی وجہ سے لوگ جو ہے گھٹنوں کے بال بیٹھے ہوں گے. اس خوف منظر ناک منظر کی عکاسی کی گئی ہے جہاں پہ کائنات کی تخلیق کا مقصد جو ہے بتایا گیا, اور دو تین چار چیزیں ہیں جن کی مقصدیت واضح کی گئی. پہلی چیز ہے کائنات کی مقصدیت بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں پیدا کیا, اس کے لیے قرآنی دلائل دیے گئے ہیں. مسلمانوں کو غلبہ و فتح کی بشارہ دی گئی ہے, لیکن ساتھ شرط رکھی گئی ہے کہ اگر وہ ایمان کے اوپر استقامت دکھائیں. تو پھر ساتھ جو ہے نزول قرآن کا مقصد بتایا گیا, اور وہ بتایا گیا ہے کہ ہدایت ہے, ہذا ہدن, یہ قرآن سراسر جو ہے ہدایت ہے. اور اس سے پہلے کائنات کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں اور زمین کے اوپر جو انسانوں کو اس نے پیدا کیا ہے, تو پھر اس کے اندر جو اچھے لوگ کام کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ وہاں پہ اس وقت پھر جو ہے وہ بعد میں یہاں پہ ایک جو ہے ان کو ایک ٹیسٹ ہے ان کے لیے یہاں پہ، ایک آزمائش کے طور پہ ان کو آزمائش سے گزرنا ہے اس پہ یہاں پہ، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون جو لوگ ہیں جو اپنی ول پاور سے اور اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہوتے ہیں، اور کون وہ ہیں جو خود جو ہے اس کا انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اور الہ ہونے کا اور معبود ہونے کا اور رب ہونے کا اور اس کی حکمیت کا. تو یہ جو ہے ایک اس کا مقصد ہے. پھر قیامت کے مقصد کی جو ہے وہ وضاحت کی گئی ہے کہ اس کا مقصد جو ہے محاسبہ ہے، یعنی جب اس دنیا کے اندر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بطور جو امتحان بھیجا ہے تو پھر کچھ لوگ جو ہے وہ اچھے اعمال کریں گے، کچھ برے ہوں گے، تو ان سب کو اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو ان کی بہت اچھی جزا دے، اور جو برے اعمال کرنے والے ہوں گے، انکار کرنے والے، تکذیب کرنے والے ہیں، ان کو ان کی سزا دے. تو یہ قیامت کے جو ہے قیامت کے وقوع کا جو ہے یہ مقصد بتایا گیا ہے. اس کے بعد شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کا مقصد بتایا گیا، اور یہ چوتھی پانچویں چوتھی چیز ہے جو اس کے جو بتائی گئی، جس کا مقصد بتایا گیا ہے کہ لوگ جو ہے یہ حق کی یعنی قرآن وحی کی پیروی کر سکیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن نبی کے سلم کے اوپر نازل فرمایا، اس کے ذریعے سے ایک اللہ تعالیٰ نے شریعت اور نظام نافذ فرمایا، لوگ اس کی پیروی کریں. تو یہ جو ہے اس کا مقصد بتایا گیا ہے. مشرکین مکہ کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا کہ یہ مشرک، متکبر، منکر آخرت اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے جو منکر ہیں، اور یہ دنیا پرست ہیں، اور یہ دہریے ہیں، یہ ایتھیسٹ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہے ان کے اوپر جو ہے ان کی یہ خصوصیات ہیں، اور یہ چیز جو ہے ان کے ایک بطور فرد جرم کے ان پہ بہت ساری چیزوں میں ایڈ کی گئی ہیں. زمین میں بکھری ہوئی چیزوں کے بارے میں، نشانیوں اور طبی عوامل، نیچرل فینومیناز پر جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے یہ سب گواہ ہیں، ان پہ فرمایا گیا کہ ان پہ غور کرو، اور ان پہ جو ہے اس کے ذریعے سے پھر اپنے رب کو جو پہچانو. پھر فرمایا گیا کہ حق کو چھوڑ کر، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حق نازل کیا ہے قرآن کے اندر، جو نظام، جو ہدایات، جو احکام نازل کیے، ان کو چھوڑ کر نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا، فرمایا کہ اس کو معبود بنا لینا ہے نفس کو. یہ مضمون دوسری دفعہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے. فرمایا افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا. یعنی عجیب تصور ہے، معبود ہم اسے کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے. تو فرمایا کہ جو شخص اپنے نفس کی بات مانتا ہے، گویا وہ اپنے نفس کی پرستش کرتا ہے. تو یہ ایسی ہی ہے. اور دیکھیں، اس پرست حکم ماننے کو، اطاعت کرنے کو عبادت کرنا جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے یہاں پہ. یعنی جو بھی اللہ کے قانون کو پورا نہیں کرتا اور اس کے مقابل میں اپنی رائے کو اور اپنی خواہش کو متقدم رکھتا ہے، یہ گویا اپنی خواہش کو معبود بنا لینا ہے. یعنی جو ہے اپنی پہلی خواہش، بھائی یہ نہ دیکھنا کہ اللہ نے کیا کہا اور اللہ کے رسول نے کیا کہا اور اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے اور اللہ کی جو منشا شریعت کیا ہے، بلکہ جو ہے یہ میرا دل ایسے کر رہا ہے اور میں ایسا چاہ رہا ہوں اور میرا یہ خیال ہے، اور اپنے بیج میں سے جو ہے ان چیزوں کو چھوڑ دینا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسی ہے جیسے اس شخص نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے. اور یہی وہ بات ہے جو اس کا ہم پیچھے پہلے بھی تذکرہ کر رہے ہیں، جب اس کا پہلا جو ہے وہ موقع آیا تھا اسی مضمون کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیس عبد الدینار و تیس عبد الدرہم و تیس عبد الخمیسہ و تیس عبد الخمیسہ، یہ تباہ ہو گیا دینار کا بندہ، اور تباہ ہو گیا درہم کا بندہ، اور تباہ ہو گیا جبہ و دستار کا بندہ. تو یہ جو ہے عبد عبادت کرنے والا، دینار کا بندہ جو صرف دینار کمانے کے پیچھے لگے، اس کی اولین خواہش اور اولین ترجیح اور فرسٹ پریفرنس جو ہے وہ یہی ہے کہ میں دنیا کماؤں، یا میرا جو سٹیٹس ہو جبہ و دستار، جو اس کا سٹیٹس جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ڈٹرمن کرتا ہے، اگر وہ اس کی پہلی پریفرنس ہے تو وہی اس کا معبود ہے. فرمایا کہ یہ دوسری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجائے ان چیزوں کو پہلی پریفرنس بنانے والے، ان کی عبادت کرنے والے، یہ ہلاک ہو گئے، یہ انہوں نے اپنے معبود بنا لیے اللہ کے سوا دوسروں کو چھوڑ کر. بہت اہم مضمون ہے، اور ہمارا جو ہے زندگی کا قبلہ بالکل صحیح سمت میں یہ چیز متعین کر سکتی ہے، اگر اس مضمون کو صحیح طور پر ہم کمپریہینڈ کر کے جو ہے اس کے اوپر عمل کریں. قیامت کا برپا ہونا بتایا کہ خلاف عقل نہیں ہے، بلکہ یہ عین حکمت کا اور عقل کا تقاضا ہے. اطاعت گزار اور سرکش، دو قسم کے جو رویے دنیا کے اندر ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کو ایک اچھے اطاعت گزار کو اس کا جو ہے جزا نہ دے، اس کو انعام نہ دے، اور وہ کیسی دنیا اور اس کا انجام ہوگا کہ سرکش اپنی سرکشی سے جو ہے سب کچھ کرتے اور ظالم جو ہے وہ ظلم کا ارتکاب کر کے بھی پھر اگر جو ہے وہ اسی طرح چلا جا اس کا کوئی حساب نہ ہو تو یہ کیسا جو ہے وہ پھر دنیا ہوگی. اس وجہ سے یہ لازم ہے کہ قیامت برپا ہو. قیامت کا ایک بڑا خوفناک منظر جس کا شروع میں میں نے ذکر کیا, جب لوگ دہشت کے مارے اللہ تعالیٰ کے سامنے, کوئی ایسا منظر ہوگا قیامت کا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل جو ہے وہ پیش ہوں گے, اور یہ موقع وہ ہوگا جب لوگوں کا حساب کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے, اور یہ حساب کتاب کئی دوسرے مقامات پہ قرآن سے میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بالکل بالمقابل اس کے جو ہے وہ ایک اور ون ٹو ون ملاقات جو ہوگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اس میں یہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے حساب کتاب لے گا. تو لوگ خوف اور دہشت کے مارے اپنے حساب سے اپنے احتساب سے جو ہے گھٹنوں کے بال جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے, اور ان کو باری باری پھر حساب کے لیے بلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب ایمان والوں کا حساب آسان فرمائے اور ہمیں بے حساب کے نتیجے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے حساب سے اور ہمارے پورا جو اعمال ہے ان سے صرف نظر فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارا آسان حساب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کے بلکہ جنت کے اندر داخل فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, جزاکم اللہ خیر.